بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، آج بدھ ہے، 30/3/1400 ہجری قمری، معاف کیجیے گا، 30/3/1400 ہجری شمسی مطابق 10 ذی الحجہ 1442 ہجری قمری اور 21 جولائی 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات شارٹ ویو میں، معاف کیجیے گا، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام ہوگا انداز جہاں، پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پروگرام یادوں کے جروق کے ہوگا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ سامعین، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان، ترکی، عمان اور جنوبی افریقہ کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں طاقت کے بل پر کسی حکومت کی تشکیل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کی ہنگاموں کے وجہ سے مانسون اجلاس کے دوسرے دن کی کارروائی بھی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان، ترکی، عمان اور جنوبی افریقہ کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ مؤود چاوش اوغلو سے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں بھی وزیر خارجہ جواد ظریف نے انہیں عید کی مبارکباد دی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بو سعیدی سے گفتگو میں بھی ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کی اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نالدی پاندور سے ہونے والی گفتگو میں محمد جواد ظریف نے عید قربان کی مبارکباد پیش کی اور دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان نے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں زور دیا ہے کہ امریکہ نے ویانا مذاکرات کے عمل کو خراب کیا ہے اور اسی لیے اس نے چوتھے دور میں بیلسٹک میزائلوں کی بات کی تھی۔ المیادین ٹی وی چینل کی القسم پروگرام میں حمید رضا آصفی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ امریکہ ہمیشہ دھوکے اور فریب کی پالیسی اپناتا ہے اور کبھی بھی وہ سیدھی راہ پر چلنا پسند نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران جب آپ حساس مرحلے میں ہوتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بات کسی نتیجے تک پہنچنے والی ہے تو امریکہ اچانک پٹڑی بدل دیتا ہے اور دوسرے مطالبات کرنے لگتا ہے, اور اس کی یہ روش صرف ایران کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر علاقائی ملکوں کے ساتھ بھی اس کی یہی روش ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان اور عالمی مسائل کے ماہر حمید رضا اسوی نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرتا ہے تو ایٹمی معاہدہ نتیجہ بخش ہوگا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران دہشت گردی کی بے قنی اور مقابلے کے لیے اپنے برادر اور ہمسایہ ملک عراق کی مدد کے لیے تیار ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے عراق کے الصدر سٹی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تہران دہشت گردی کی بے قنی میں بغداد کی مدد کے لیے پوری طرح آمادہ ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الصدر سٹی کے وحشیانہ حملے کو عراق میں دہشت گردی پھیلانے کی گھناؤنی سازش قرار دیا جس نے عید الاضحیٰ سے پہلے عراق کے مظلوم عوام کی خوشیوں کو عزاداری میں تبدیل کر دیا. خطیب زادے نے ایران کی حکومت اور عوام کی جانب سے عراق کے عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم خداوند تعالی کی بارگاہ میں الصدر سٹی کے واقعے میں شہید ہونے والوں کی مغفرت اور زخمیوں کے لیے شفایابی کے لیے دست بدعا ہیں. پیر کی شب عراقی دارالحکومت بغداد کے صدر سٹی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 30 افراد شہید اور 60 دیگر زخمی ہو گئے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں طاقت کے بل پر کسی حکومت کی تشکیل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی. افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد نے پیر کی شام اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات اور گفتگو کی. اس ملاقات میں طرفین نے افغانستان کے بحران اور اس کے حل کے لیے جاری امن مذاکرات کے تعلق سے گفتگو کی. اس سے قبل دوحہ میں دو روزہ بین الافغان مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان کا پاکستان نے خیر مقدم کرتے ہوئے افغان حکومت اور طالبان کے اس اجلاس کو ایک پیش رفت قرار دیا تھا. وزارت عظمیٰ پاکستان کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے امور میں امریکی نمائندے کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو میں پڑوسی ملک افغانستان میں قیام امن اور ایک وسیع البنیاد سیاسی معاہدے کے مقصد سے انجام پانے والے پاکستان کے اقدامات کو عمران خان نے مزید نمایاں کیا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نماز کی ادائیگی کے وقت ایوان صدر کے قریب راکٹ حملہ کیا گیا. افغان میڈیا کے مطابق یہ راکٹ وزیر اکبر خان علاقے میں واقع ایوان صدر کے قریب داغے گئے. حملے کے وقت ایوان صدر میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جا رہی تھی جہاں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان صدر کے قریب کم از کم 2 راکٹ داغے گئے. یہ راکٹ عید الاضحیٰ کی صبح 8 بجے داغے گئے اور ان کی آواز گرین زون تک سنی گئیں جہاں غیر ملکی سفارت خانے اور سرکاری ادارے واقع ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطاب میں کہا کہ طالبان نے ظاہر کر دیا کہ انہیں امن کی کوئی خواہش نہیں ہے. افغان صدر نے کہا کہ یہ عید افغان فوج کی قربانیوں اور جرات کے احترام میں ان کے نام ہے. اشرف غنی نے کہا کہ ملک میں ملیشیا بنانے اور آمریت کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ پر ترک فوجیوں کی تعیناتی کے سلسلے میں طالبان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. استنبول میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ وہ طالبان کے موقف سے آگاہ ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں گے طالبان سے کس نوعیت کی بات چیت کی جا سکتی ہے. رجب طیب اردوغان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ طالبان سے ان کے مذاکرات کامیاب رہیں گے اور وہ کابل ایئرپورٹ پر ترک فوجیوں کی تعیناتی کے سلسلے میں انہیں راضی کر لیں گے. ترک صدر نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کا برتاؤ ایسا نہیں ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ طالبان کو اپنے بھائیوں کی زمین پر قبضہ ختم کر دینا چاہیے. رجب طیب اردوغان نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ طالبان امریکی فوجیوں کے افغانستان سے نکلنے کے بعد کابل ایئرپورٹ پر ترک فوجیوں کی تعیناتی کی تجویز کی مخالفت کر چکے ہیں. افغانستان کے امور میں روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابرلوف نے کہا ہے کہ افغانستان میں وسیع پیمانے پر حملے کرنے والے طالبان 20 برس کی جنگ کے بعد سیاسی رائے حل پر تیار ہیں. انہوں نے آن لائن پریس کانفرنس میں کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ طالبان سیاسی رائے حل کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ رائے حل جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اور ان کے بقول عزت دار سیاسی حل ہو. افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ 20 برسوں کے بعد طالبان کے اکثر کمانڈر جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے سیاسی رائے حل تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ نوجوان طالبان کی عمریں کم لیکن ان میں شدت پسندی زیادہ ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کی وجہ سے مانسون اجلاس کے دوسرے دن کی کارروائی بھی معمول کے مطابق نہیں چل سکی. دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں مانسون اجلاس کے دوران دوسرے دن بھی ہنگامے کا سلسلہ جاری رہا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں افغانستان میں جاری خانہ جنگی اور امن کی کوششوں کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. افغانستان میں حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں جاری جنگ میں دونوں طرف سے افغان مارے جا رہے ہیں. دوحا امن مذاکرات بھی ناکام ہی کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ جنگ بندی کے بارے میں ان مذاکرات میں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں گفتگو ہی نہیں کی گئی. چند روز قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تاشقند میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے ملکوں کی کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ طالبان کو افغانستان میں اپنی فتح نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ جنگ بندی اور امن کے لیے ہماری بات کیوں مانیں گے. اگر طالبان کو افغانستان میں اپنی فتح نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم کیا کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے. لیکن اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ طالبان کا مطمع نظر کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی خون خرابہ کیوں نہ ہو جائے. جبکہ اس حقیقت کو طالبان رہنماؤں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اسی طرح وسیع خونریزی اور تباہی جاری رہی اور اس کے بعد وہ اقتدار حاصل بھی کر لیتے ہیں تو حکومت کس پر کریں گے. جو لوگ اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں، جو بچے یتیم ہو رہے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اور بے سرپرست ہو رہی ہیں، ملک کا جو بچا کھچا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کون جواب دے؟ آج کابل میں نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر ایوان صدر پر راکٹوں سے حملہ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اگرچہ اس میں کسی بھی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ سارے راکٹ ایوان صدر کے باہر گرے اور خوش قسمتی سے جن جگہوں پر راکٹ گرے وہاں سناٹا تھا، کوئی نہیں تھا، اس لیے جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن لوگوں کی گاڑیوں وغیرہ کو نقصان ضرور پہنچا ہے۔ اس نقصان سے بھی زیادہ بڑا نقصان وہ پیغام ہے جو اس راکٹی حملے سے پوری دنیا کو گیا ہے کہ حملہ کرنے والوں کی نگاہ میں نماز عید الاضحیٰ کی حرمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ البتہ تکفیری گروہوں کی نگاہ میں نماز اور مسجد کی حرمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان قیادت اس بات کی دعوے دار ہے کہ آج کے طالبان آج سے 20 برس پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ طالبان رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ آج کے طالبان تکفیری فکر سے پاک اور مبرہ ہیں، اور ان کی نظر میں شیعہ مسلمانوں سمیت اسلام کے سبھی فرقے کے پیروکار مسلمان ہیں اور ان کا خون بہانا حرام ہے۔ ممکن ہے کہ آج کابل میں نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر راکٹوں سے حملہ کرنے والے طالبان نہ ہوں، کیونکہ افغانستان میں داعش گروہ بھی سرگرم ہے اور طالبان نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ داعش سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایوان صدر میں نماز عید کے موقع پر راکٹی حملوں کے بعد افغان صدر اشرف غنی کا رد عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کی نظر میں یہ حملہ طالبان نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امن نہیں چاہتے۔ اسی طرح کا رد عمل بعض دیگر افغان رہنماؤں کی طرف سے بھی آیا ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم افغان ایوان صدر میں نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر راکٹوں سے کیے جانے والے حملوں کے محرکات اور عوامل، افغانستان میں جاری جنگ و خونریزی کی تازہ ترین صورتحال اور دوحا امن مذاکرات کے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ریڈیو تہران کے ہندی سروس کے ڈائریکٹر احمد عباس نقوی صاحب، اور لندن سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور، سینئر تجزیہ نگار اور سیاستدان مشتاق لاشاری صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے احمد عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ کابل میں افغان ایوان صدر میں نماز عید الاضحیٰ ہو رہی تھی کہ اس دوران کئی راکٹ ایوان صدر کے آس پاس آ کے گرے ہیں۔ حملہ تو بہرحال کیا گیا، اگرچہ اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ آخری اطلاع یہ ہے کہ طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ حملہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بہرحال حملہ کیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے بھی، جن گروہوں نے بھی یہ حملہ کیا ہے، ان کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟
دیکھیں، اس حملے کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے ایک خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک دو باتیں، البتہ اس حملے کے لیے انہوں نے طالبان کو ہی ذمہ دار قرار دیا، اور ایک دو باتیں انہوں نے اس میں کہیں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ یہ حملہ عید کے دن کیا گیا ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، یہ اشرف غنی کا کہنا تھا، عید کا دن خوشی کا دن ہے، جو کہ ظاہر ہے بجا بات ہے، اور لیکن ہوا یہ کہ زبردست دھماکے کی آوازیں گونجی مگر نماز عید جاری رہی۔ ایک خوشائند منظر بھی نظر آیا کہ جو لوگ نماز کے لیے کھڑے تھے وہ جاری رہی، نماز جاری رہی اور لوگ ہٹے نہیں، نماز مکمل ہوئی۔ بہرحال یہ خوش قسمتی رہی کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور آپ نے اشارہ کیا کہ خالی جگہ پہ راکٹ گرے، لیکن یہ یقینی طور پر تخریبی کارروائی ہے۔ طالبان اگر اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں اور طالبان اگر اس میں ملوث نہیں ہیں تو داعش تو ایک عرصے سے سرگرم ہے اس علاقے میں، اور داعش جیسی جو بھی تنظیمیں ہیں ان کا وجود تبھی باقی رہ سکتا ہے جب امن نہ ہو۔ اگر اتفاق رائے ہو جائے اور کوئی کسی طرح کی استحکام کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایسی صورتحال میں داعش جیسی تنظیموں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جی۔ جب بحران ہوتا ہے، جب خلفشار ہوتا ہے، جب تصادم ہوتا ہے جی، پھر ایسی ہی صورت میں داعش جیسی قوتوں کا وجود جاری رہ پاتا ہے، اس کو استحکام پہنچتا ہے۔ جیسے اسرائیل ہے جی، اگر مسلمان لڑتے رہیں گے اس علاقے کے تو اس کا وجود باقی رہے گا، اگر سیاسی استحکام مسلمانوں میں آپسی اتفاق و اتحاد رہے گا تو اسرائیل کا وجود باقی رہنا مشکل ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے لندن میں مقیم برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار مشتاق لاشاری صاحب سے. لاشاری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام محمد مہدی شرافت صاحب.
لاشاری صاحب, جو کابل میں آج حملہ ہوا ہے اس حملے کے تعلق سے خبر یہ ہے کہ طالبان نے اس سے اظہار برات کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حملہ انہوں نے نہیں کیا ہے. طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آج جو طالبان ہیں یعنی طالبان کی موجودہ قیادت, یہ تکفیری نظریات کی حامل نہیں ہے. 20 سال پہلے والے یہ طالبان نہیں ہیں, ان کے نظریات بدل چکے ہیں اور ان کی نظر میں اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کے پیروکار مسلمان ہیں, قابل احترام ہیں اور ان کا خون بہانا حرام ہے. اب یہ کہ اس پر وہ کتنا عمل کر رہے ہیں اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے, لیکن جو انہوں نے اظہار برات کیا ہے, کیا اظہار برات کر دینا ہی کافی ہے یا اس حملے کی مذمت بھی ضروری ہے؟
دیکھیں جی, سب سے پہلے تو احمد عباس نقوی صاحب, آپ انداز جہاں کے تمام سٹاف اور انداز جہاں کے تمام ویور کو میری طرف سے عید مبارک. ہم سب مسلمانوں کے لیے
آپ کو بھی عید مبارک ہو. بہت بہت
کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک دو باتیں. پہلی تو یہ بات کہ اشرف غنی کے بیان کو ضرور ہمیں اہمیت دینی چاہیے, چونکہ وہ اس وقت کابل میں ہیں, وہ حکمران ہیں, صدر ہیں, الیکٹڈ صدر ہیں, اور آلدو ان کے پاس شاید پوری میجارٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حکومت کا حصہ عبداللہ عبداللہ بھی ہیں جن دونوں نے مل کے ایک واضح اکثریت میں الیکشن میں ووٹ لیے تھے افغان لوگوں کے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان, جیسا آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم صرف آپ کی زبان پہ اعتبار نہیں کرتے بلکہ قول اور فعل دونوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ طالبان 20 سال پہلے کیا تھے اور طالبان 20 سال بعد کیا ہیں, ان کے عمل میں کتنا فرق آیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے عمل میں کسی قسم کا کوئی فرق آیا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جب وہ بم لوگوں کو اڑاتے ہیں تو وہ کون ہیں, کیا وہ امریکی فوجی ہیں؟ کتنے امریکیوں کو انہوں نے مارا ہے اب تک؟ چند سو کو. کتنے برطانویوں کو انہوں نے مارا ہے جو وہاں قابض تھے؟ چند سو بھی نہیں ہیں. لیکن کتنے مسلمانوں کو مارا ہے, بھلے پاکستان میں ہوں, افغانستان میں ہوں یا دنیا کے کسی دوسرے حصے میں ہوں, ان کی تعداد اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں کتنا فرق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے. اور وہ آج جو کہہ رہے ہیں, جب اگر کبھی انہوں نے افغان میں پوری افغان حکومت پہ اور کابل پہ قبضہ کر بھی لیا تو ان کے جو آپ کا تاریخی عمل ہے اس سے وہ مختلف نہیں ہوں گے, یہ میرا نقطہ نظر ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمایا. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ دنیا.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, جس میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بھی عرائض پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، جو ہماری نشریات کا پروگرام ہے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس وقت قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اسی وقت صاحب قربانی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
عید مبارک، عید مبارک، سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک۔
سامعین، عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، لہذا 10 ذی‌الحجہ کو جس دن قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے روز 12ویں یا 13ویں ذی‌الحجہ تک مستحب یا واجب ہونے کے اعتبار سے ذبح یا نہر کرتے ہیں۔ عید قربان عید بندگی ہے، عید قربان عید اطاعت پروردگار ہے۔ اس دن کو محترم جاننا اور عمل ابراہیمی کی تاسیس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس دن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم اولاد جیسی نعمت کو خدا پر قربان کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہارے اور قرب الہی کے درمیان حائل ہو سکے۔ یہ عید ہمیں محبت، بھائی چارے، ایثار، قربانی اور اخوت کا پیغام دیتی ہے۔ اس مبارک دن میں ہمیں غریب، بے سہارا اور مستحق لوگوں کی بھرپور امداد کرنی چاہیے۔ مصائب و مشکلات میں گھرے برادران ایمانی، غربا و مساکین اور مستحقین کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو اس دن پورا کر کے، ان کے درمیان گوشت تقسیم کر کے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ عید ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دوسرے ضرورت مندوں کی خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ خوش ہو سکیں اور اپنی خواہشوں پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کی خواہشوں کو مقدم کرنا ایک قربانی سے کم نہیں۔ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے وجود کے جانور کو خرید کر لانے والے جانور سے پہلے قربان کر چکا ہو، نفس کے درندے جانور کو قربان کر دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید قربان سے قربانی کا تصور اور فلسفہ نکال دیا جائے تو پھر عید الاضحیٰ کا مفہوم بے معنی ہو جائے گا۔ عید قربان محض ایک رسم نہیں ہے جسے ہر سال منایا جاتا ہو، بلکہ ایسی عید ہے جسے ایک عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسے عید قرار دینے کا سبب بھی یہی ہے۔ چنانچہ قربانی کرنا صرف ایک علامتی رسم نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مالک کے حضور قربان کر دینے میں کوئی تامل نہیں کیا، اسی طرح ہم بھی ان کے اس عمل کی یاد میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کو قرب الہی تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننے دیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ابدیت کی منزلوں میں قدم رکھنے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ منزل جس سے بڑھ کر کوئی دوسری منزل نہیں ہے۔ یہ ابدیت ہی کی منزل ہے کہ دنیا کے ہر صاحب کمال نے اپنے کمال کے اظہار کے بعد اپنی ابدیت کا اعلان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ ان کمالات کی بنیاد یہی بندگی ہے، ورنہ بندگی سے ہٹ کر دنیا کا کوئی کمال کمال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا اور یہ کام بہت ہی خاموشی کے ساتھ کیا تھا۔ لہذا اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کراتے ہیں تو کس قدر اپنے نام و نمود کی فکر رہتی ہے، کس قدر اپنے خواہشات کے غلام رہتے ہیں، کس قدر دل میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ ہمارے جانور کی تعریف ہو، لوگ کہیں بھائی کیا بکرا لائے ہو، کیا دمبا ہے، ایسا تو ہم نے اب تک نہیں دیکھا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جذبہ ابراہیمی سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کا مطمع نظر صرف اور صرف خوشنودی خدا کا حصول تھا۔ جب خدا کی خوشنودی پیش نظر تھی تو عمل اور اس کا نتیجہ دونوں ہی پروردگار عالم کی طرف سے مورد قبول قرار پایا۔ پروردگار عالم نے اسی لیے اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم بھی اسی راہ پر چلو جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، تاکہ اپنے خواہشات کے جانوروں کی قربانی کر سکو، اپنی مچلتی تمناؤں کو خدا کے سامنے ذبح کرنے کی طاقت پیدا کر سکو، جن چیزوں کو تم چاہتے ہو جو تمہیں عزیز ہیں انہیں خدا کے حکم کی خاطر ترک کرنے کا جذبہ پیدا کر سکو۔ عید پر قربانی کرنے کا پیغام یہی ہے کہ یہ قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جسے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جانوروں کی قربانی سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، تب جا کر جو جانور ہم قربان کریں گے یقیناً اس پر قربانی کا اطلاق ہوگا، وگرنہ بقول شاعر ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، مذبح نفس میں ایک خون کا قطرہ نہ بہا۔ خداوند عالم نے ایک بار پھر ہمیں عید قربان کی سعادت عطا فرمائی۔ جب دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے عید مناتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہوار اور عید کسی قوم کے لیے جشن اور خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ان کی زندگی یا قوم کی تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم کا، تاریخ کا اور اللہ کے احسانات کا رشتہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی لوگ کرسمس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تصور کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ان کی بخشش اور نجات ہوگی۔ اسی طرح یہودی ان کے عقیدے کے مطابق اس دن عید مناتے ہیں جس دن اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، دریائے نیل کو پھاڑ دیا۔ ان کی قومی زندگی میں یہ دن اللہ کی بشارت اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسان کا یادگار دن ہے۔ ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کے تاریخی ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے آج بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دے دیا ہے۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے۔ اگر کوئی انسان محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے جو قربانی میں مطلوب ہے، تو وہ ایک ناحق جاندار کا خون بہاتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی قربانیوں کو بتوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ حج کی 37ویں آیت میں فرمایا ہے کہ خدا کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائرو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے۔ خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر خاتون کو بتایا، اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے آہوزاری کرتے ہوئے مزید کہا، خاتون یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے اور اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جبکہ اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جبکہ آپ کو اس کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں؟ خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں۔ سامعین، ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ صبر اور نماز کے ذریعے راضی برضائے الہی ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوندہ، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگارہ، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ مہربا وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ۔ اس کی سب نشان ہے؟ اللہ اللہ۔ سب دلوں کی جان ہے؟ اللہ اللہ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 تیر، 10 ذی الحجہ اور 21 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ذی‌الحجہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام خدا کی رضا کے لیے قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند تعالی نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے فرزند کو اس کی راہ میں قربان کریں، چنانچہ آپ اپنے معبود کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی قربانی پر تیار ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ان کی چھری کے نیچے ایک گوسفند قرار دے دیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ اے ابراہیم، تم ہمارے امتحان میں کامیاب و سرخ رو ہوئے۔ عید الاضحیٰ، قربانی، فداکاری، ایثار اور اپنے نفس پر غلبے اور خدا کے حکم کے سامنے جھک جانے کا سبق دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور اس سے اخلاص و بندگی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ اکیس جولائی سن 1888 کو برطانوی موجد جان بوائڈ ڈنلپ نے ہوا بھرے جانے والے ربڑ کے ٹائر ایجاد کیے۔ ڈنلپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ربڑ کے ٹھوس پہیے گاڑی کی رفتار کم کر دیتے ہیں، لہذا انہوں نے ربڑ کا ایسا پہیہ بنایا جس کے اندر ہوا بھرنے سے گاڑیوں کی رفتار بڑھ سکتی تھی۔ اکیس جولائی سن 1950 کو سلسلہ کوہ ہندو کش کی بلند ترین چوٹی ترچ میر سر ہوئی۔ ترچ میر کی چوٹیاں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے شمالی ضلع چترال میں واقع ہیں۔ اصل چوٹی کی بلندی 7706 میٹر ہے، جبکہ اس کی دو دیگر چوٹیاں بھی ہیں۔ مشرقی چوٹی کی بلندی 7696 میٹر اور مغربی چوٹی کی بلندی 7400 میٹر ہے۔ ترچ میر کو سر کرنے والی پہلی ٹیم 4 افراد پر مشتمل تھی، جس کے سربراہ ناروے کے کوہ پیما کچر برگ تھے اور اس ٹیم میں ایک پاکستانی کوہ پیما مرزا حمید بھیگ بھی شامل تھے۔ تیس تیر سن 1331 ہجری شمسی کو تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ ڈاکٹر مصدق کے وزارت عثمہ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد شاہ نے وزارت عثمہ کے عہدے کے لیے قوام السلطنت کو منسوب کر دیا۔ قوام السلطنت نے وزیر اعظم بنتے ہی دین سے سیاست کی جدائی کی بات شروع کی اور اپنے تمام تر حملوں کا نشانہ آیت اللہ کاشانی اور ان کے ساتھیوں کو بنایا۔ آیت اللہ کاشانی نے ایک بیان جاری کیا جس میں عوام سے اپیل کی کہ وہ استبدادی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ عوام نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایران کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ اگرچہ شاہ کے کارندوں نے ان مظاہروں پر حملے کر کے بہت سے لوگوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، لیکن بالآخر شاہ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور اس نے دوبارہ ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم کے عہدے پر منسوب کر دیا۔ اکیس جولائی سن 1960 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے سری ما بندرا نائکے نے سری لنکا کا اقتدار سنبھالا۔ 27 ستمبر 1959 کو جب ان کے شوہر اور سیلون کے وزیر اعظم سولومن بندرا نائکو کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے شوہر کی سیاسی جماعت سری لنکا فریڈم پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ محترمہ بندرا نائکے نے وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ملک کی قیادت بڑے عزم اور حوصلے سے کی اور کئی سخت اقدامات کیے۔ 22 مئی 1972 کو سیلون کے جمہوریہ سری لنکا بن جانے کے بعد بھی وہ ملک کی وزیر اعظم رہیں۔ دس ذوالحجہ سن 1436 ہجری قمری کو عید الاضحیٰ کے دن تاریخ حج کا دردناک ترین واقعہ رونما ہوا، جب آل سعود حکومت کی نااہلی ہزاروں حجاج بیت اللہ الحرام کی موت کا سبب بنی۔ یہ المناک واقعہ عید الاضحیٰ کے دن صبح تقریباً 9 بجے اس وقت رونما ہوا جب حجاج کرام رمی جمرات کے فریضے میں شرکت کے لیے مکے کی سڑک نمبر 204 سے جمرات کی طرف جا رہے تھے، لیکن دیگر سڑکیں بند ہونے اور حجاج کرام کی تعداد حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج جاں بحق ہو گئے۔ بڑی تعداد میں حجاج کرام اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس واقعے کو قضاء و قدر کا واقعہ بتا کر اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہا، لیکن تمام ثبوت و شواہد رمی جمرات کے واقعے میں آل سعود کی بد انتظامی اور نااہلی کو ثابت کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 1436 ہجری قمری میں عید الاضحیٰ کے دن ہونے والے رمی جمرات کے ہولناک واقعے میں 42 ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج کرام جاں بحق ہوئے تھے، اور جاں بحق ہونے والے اکثر حاجیوں کا تعلق ایران، نائجیریا، مالی، مصر، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سے تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي و ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.